الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة شورى کی آیت نمبر 16 سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے معاملات میں اللہ کے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں من بعد مستجیب له اس کے بعد جبکہ اللہ تعالی کے اس دین کو مان لیا گیا اللہ تعالی کے دین کو تسلیم کر لیا گیا لوگوں نے دین کو مان لیا اس کے بعد لوگ دین کے بارے میں آ کر بحث مباحثے اور جھگڑے ڈالتے ہیں فرمایا اللہ رب العزت نے حجتہم داحضۃ عند ربہم تو ان لوگوں کی یہ حجت ان لوگوں کی یہ بحث مباحثہ جو لوگ دین کے بارے میں آ کے جھگڑے ڈال رہے ہیں ان کا یہ بحث مباحثہ ان کی یہ حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے داحضت ان کے معنی آتے ہیں باطل ہو جانا یہ اللہ کے نزدیک باطل ہے وعلیہم غضب ان کے اوپر اللہ کا غضب ہو ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے سخت ترین اللہ کی طرف سے عذاب ہے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ اس دین کی طرف اللہ نے پوری دنیا کو دعوت دی کہ یہ دین ہے پوری دنیا کو اس کی طرف دعوت دی گئی جس پر تمام آسمانی کتابیں بھی متفق ہیں اور انبیاء بھی متفق ہیں اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے دیکھو پچھلے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے عمومی طور پر تمام امتوں میں وہی احکامات ہیں نماز کے عبادات کے ماہ رہنے سہنے کے روپے پیسے کے کوئی لمبے چوڑے فرق نہیں جن چیزوں سے اللہ نے اس امت کو منع کیا وہ وہی چیزیں ہیں جس سے پچھلی امتوں کو بھی منع کیا کوئی نئی بات تو نہیں ہے چوری ہے چکاری ہے دھوکے ہیں اور بے حیائی ہے دنیا کے اور بے شمار گناہ کے کام ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے درس میں ہم نے جب یہ آیت پڑھی تھی اس وقت بھی مطلب یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہی احکامات دیے جو حضرت نوح علیہ السلام اور اس اور وہ انبیاء کرام جن کی طرف ہم نے وحی کی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم لوگ دین کو قائم کرو، متفرق نہ ہو جاؤ. تو جو احکامات اللہ تعالی نے کرنے کے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک دیے تقریباً یکساں سے ہیں. جن چیزوں سے اللہ نے روکا، منع کیا، وہ عمومی طور پر تمام گناہ ویسے کے ویسے ہی ہے جیسے پچھلی امتوں میں بھی منع کیے. انہی کتابوں میں، انہی آسمانی کتابوں میں، اور جتنے اللہ کی طرف سے رسول دنیا میں تشریف لائے، ان تمام رسولوں نے یہ بات بتلائی کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئی نئی چیز نہیں تھی، تمام انبیاء کرام بتاتے چلے آ رہے. جتنے بھی ان کے مذہبی پیشوا تھے وہ بھی یہ بات بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی آئیں گے، ایک آخری نبی آخری زمانہ ہو، ایک آخری آسمانی کتاب بھی آئے گی. تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن بھی آئے گا، وہ آخری آسمانی کتاب ہوگی، اور تعلیمات ان سب کی وہی ہوں گی جو پہلے تعلیمات تھیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ رسول بھیج دیے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور قرآن پاک ہم نے نازل کر دیا، اللہ کی کتاب کو ہم نے نازل کر دیا، اب اس میں بھی وہی احکامات آ رہے ہیں جو پہلی امتوں میں آئے. لوگوں نے اس قرآن کو مان بھی لیا، لوگوں نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو قبول بھی کر لیا. اب لوگ آ کر، عیسائی، یہودی آ کر یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ دین برحق نہیں، یہ دین برحق وہی عیسائیت ہے، دین برحق وہ یہودیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں تو وہ لوگ آخر جھگڑے ڈال رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور لوگوں کو بحث مباحثہ کر کے اس بات کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ تم اس دین اسلام کو قبول نہیں کرنا، دین وہی ہے جو پہلے نازل ہو چکا، یہ دین نعوذ باللہ غلط ہے. جس آپ یوں سمجھیے پوری عیسائی مشنری آج یہی کام کر رہی ہے، وہ لوگوں کو اسلام سے بددن کر کے اور بدگمان کر کے وہ عیسائیت پر لے کر آتے ہیں، یہودی لوگ یہودیت پر لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دین اسلام کو مان لیا گیا، لوگوں کی بھاری اکثریت نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اب کوئی آ کر بحث مباحثہ کرے، جھگڑے کرے کہ نہیں پرانا والا دین ٹھیک تھا، پرانے والی کتاب ٹھیک تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہ یہ دین صحیح ہے نہ یہ کتاب صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کی یہ بحث مباحثہ باطل ہے، حجتہم داحضہ، ان کے یہ بحث مباحثہ باطل ہے ان کے رب کے نزدیک. وعلیہم غضب، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہو، ولہم عذاب شدید، اور ان کے اوپر سخت ترین اللہ کا عذاب ہو، کہ دین اسلام سے برگشتہ کر کے سابقہ ادیان کی طرف لوگوں کو پھیر کر جاتے ہیں. انہی میں قادیانیت بھی داخل ہے. آج قادیانیت کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلا پڑا، تمام دنیا کی باطل طاقتیں قادیانیوں کو سپورٹ کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں. ان کو یہ لوگ کہتے ہیں احمدی، احمدی، کہ یہ ان کو آپ اپنے دین سے کیوں خارج کرتے ہیں، ان کو آپ اپنے دین سے کیوں ہٹا رہے ہیں، یہ بھی تو قرآن کو ماننے والے، یہ بھی تو رسول کو ماننے والے، پھر آپ ان کو کیوں اپنے دین سے نکالتے ہیں. اور اس بات پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب قادیانیوں سے بات ہوتی ہے تو قادیانی کہتے ہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، کوئی آیت ایسی نہیں ہم قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بھی مانتے ہیں. یہاں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، ان کے چکر میں یہاں سے آتا ہے. جب وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی آخر الزمان بھی مانتے ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا. ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جب آپ اللہ کے نبی کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں تو غلام احمد پرویز کو کیا کہتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ دم پہ پیر رکھنا، یہ ہے تو دم پہ پیر رکھنے والی بات. اب یہاں پر آ کر اب وہ کھلتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جس پر قادیانی کھلے گا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کی دو قسمیں، ایک نبی ذلی ہوتا ہے، ایک نبی بروزی ہوتا ہے. اب اس کو تو نہیں لوگ سمجھتے نا ذلی بروزی کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت، ہر طرح کی نبوت ختم ہو چکی، ذلی ہو یا بروزی ہو. تو دو قسم اس کی بتاتے ہیں. تو بھائی یہاں انسان کو دھوکہ لگتا ہے اور یہاں سے وہ لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں اور اپنے ناپاک عزائم میں شامل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ان کو ہٹاتے ہیں اور اس بات کو بنواتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی بھی اللہ کا نبی ہے، جو اس قسم کا نبی ہے، اس پر بھی وحی آتی تھی. نعوذ باللہ من ذلک. باجماع امت، تمام علماء کے نزدیک، پوری دنیا کے علماء کے نزدیک قادیانی کافر ہیں، اس لیے کہ وہ نبوت، ختم نبوت کی جو تشریح کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اسی لیے اسمبلی نے اس کو پاس کیا، ان کے خلاف بل کو پاس کیا. چاہے وہ احمدی ہو، چاہے وہ کوئی بھی، لیکن یہ تشریح کسی کے نزدیک بھی چلتی نہیں کہ نبی کی دو قسمیں، ایک ذلی ہوگا بروزی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذلی نبی ہے اور دوسرا بروزی. یہ بالکل غلط. تو جب اس اللہ کا دین متعین ہو چکا، جب اللہ کے دین کو تسلیم کر لیا، اب وہ لوگ آ کر جو سابقہ ادیان کی دعوت دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے حجتہم داحضہ، ان کی دلیلیں، ان کے جھگڑے، ان کے بحث مباحثے باطل ہیں. ان درب بھی ان کے رب کے ہاں ان پر اللہ کا غضب ہو کہ وہ پرانے دین کی دعوت دے رہے ہیں، نئے دین کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا بات؟ علیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. جس اللہ نے توریت نازل کی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس اللہ نے انجیل کو نازل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور زبور کو نازل کیا، اسی اللہ نے قرآن پاک کو بھی بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. تو اللہ تو نہیں بدلے گا. یہ ایسا ہے جیسا کہ قوانین ہوتے ہیں، ایک قانون ختم ہو کر دوسرا قانون شروع. اور یہ قوانین کون پاس کرتا ہے؟ اسمبلیاں پاس کرتی ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ اس اسمبلی کا یہ قانون تو ٹھیک ہے، وہ قانون غلط ہے اگر اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، تو قانون تو قانون ہے، اسمبلیاں پاس کر رہی ہیں، ہمیں ماننا ضروری ہے. لہذا جس طرح پہلے قانون کو مانا، اس قانون کو بھی مانا. پرانے قانون ختم، نئے قانون شروع. آپ دفاتر میں، کمپنیاں ہوتی ہیں دفاتر میں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ان دفاتر کے قوانین پہلے یہ تھے، اب یہ. کیا وہ قانون کو آپ نہیں مانو گے؟ جس نے پہلے قانون بنائے اس نے نئے قانون بنائے. اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا، ان کی کتاب کو اللہ نے منسوخ کیا اور نیا دین بھیجا جس کا نام دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب جو دین ہے، اب جو اللہ کے احکامات ہیں، وہ ہیں جو یہ ہیں، قرآن پاک کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں. پرانی ساری چیزیں اب کیا ہو گئی؟ ختم. دوسرے ادیان کی چیزیں ختم. حضرت ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو توریت کا کوئی نسخہ آیا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس توریت کے نسخے کو مطالعہ کرنا شروع کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کا توڑا رکھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مطالعے میں تھے, کسی نے ٹوکا مارا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں, اب بند کرو اس کے مطالعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ سے استغفار کیا اور اپنی معافی کا اظہار کیا اور اس کو بند کر دیا. تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو سخت ترین غصے کا اثر تھا. فرمانے لگے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آتے تو میرے امتی کی حیثیت سے آتے, ان کو بھی یہ قرآن ماننا پڑتا, ان کو بھی یہ دین ماننا پڑتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے, قرآن بھیجنے والا, انجیل بھیجنے والا, توریت بھیجنے والا, اللہ کے نبیوں کو بھیجنے والی ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ. جب اس اللہ نے نئی کتاب بھیج دی اور اللہ نے پرانی کتاب کو منسوخ فرما دیا تو بات تو اللہ کی چلے گی نا, ہماری اور آپ کی تو نہیں بات چلنے کی. اس پر آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ جب یہ کتاب منسوخ ہو گئی, اب تو قرآن ہے آپ کے ہمارے لیے, اب تو قرآن پاک. اور نبوت بھی کس کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو وہ میری ہی امتی کی حیثیت سے آتے. اس کو فرمایا, اس لیے یہ معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, ان مسلمانوں کے بچوں کے لیے جو بیرون ملک ہوتے ہیں یا اپنے ملک میں ہیں اور طرح طرح کی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. باہر جو بچے ہمارے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں, کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی کینیڈا, کوئی یورپ, کوئی کسی غیر مسلم ملک میں, ان کے ہاں انجیل داخلے نصاب, عیسائی گورنمنٹ ہے نا ان کی, تو انجیل داخلے نصاب ہے. تو جو بچے مسلمانوں کے پڑھتے ہیں ان کے اسکولوں میں, وہ انجیل بھی پڑھتے ہیں. قرآن تو پڑھا نہیں, قرآن کون پڑھتا ہے؟ ناظر بھی نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے سے, ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے. اب مسلمانوں کے بچے جن کو قرآن پاک کی تعلیم ملی نہیں, قرآن پاک کی باتیں پتہ نہیں, عقیدے کی بنیادی باتیں بھی پتہ نہیں, بنیادی عقیدے کی باتیں بھی نہیں پتہ, ان کے ہاتھوں میں, بچوں کے ہاتھوں میں جب انجیل آئے گی تو کیا ہوگا؟ ایک فیملی کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ایک فیملی کسی اسی طرح کسی باہر ملک میں گئی اور وہ یہاں پاکستان میں آن لائن قرآن پاک ان کی بچیاں پڑھتی تھیں, بیٹیاں ان کی قرآن پاک آن لائن پڑھتی. جب ان کی بیٹیاں قرآن پاک پڑھتی تھیں اور قرآن پاک کے ترجمہ شروع ہوا تو ان کی بیٹیوں نے کہا اپنی ٹیچر سے, وہ بھی خاتون تھی, کہ دیکھیں ہم اسکول میں انجیل پڑھتے ہیں, یہاں آپ ہمیں قرآن پاک پڑھاتی ہو, ہم تو دونوں کی کمپیریٹو اسٹڈی کریں گے, تقابل مطالعہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو جو ہمیں اچھا لگے گا ہم لے لیں گے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. حضرت عمر فاروق کو مطالعے کی اجازت نہیں دی. مطالعہ, حضرت عمر فاروق کا ایمان کے کوئی حال ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ان کے مختلف ایمان کا؟ اور ہمارے بچوں کو جس نے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں جانتا, اس کو کیسے کمپیریٹو اسٹڈی کی اجازت مل جائے گی قابل مطالعے کی؟ کچا ذہن چھوٹی عمر بچوں کی, وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے کیا کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں؟ یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہم نے اور آپ نے پڑھی, کیا ہمیں اختیار ہے کہ فیصلہ کریں صحیح ہے غلط ہے؟ نعوذ باللہ, کسی کو اختیار نہیں. یہ سب کچھ اللہ کی جو بات اللہ نے درج فرمائی 100% درست اور صحیح بات ہے. اگر ہمارے دماغ میں کوئی غلط بات آ رہی ہے, ہمارے دماغ کی خرابی, ہماری عقل کی خرابی. اللہ نے قرآن پاک ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑا کہ تم چاہو تو تسلیم کرو, چاہو تو تسلیم نہ کرو, یہ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, رب ذو الجلال کا حکم ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کا کلام نہیں ہے, میرے رب کا کلام. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ تقابلی مطالعہ کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے. کون انسان اتنا بڑا علم والا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ آ کر کھڑا ہو کہ میں فیصلہ کروں گا یا اللہ آپ کا وہ کلام ٹھیک تھا یا یہ کلام ٹھیک ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب. اس ہم گمراہیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, ہماری نسلیں گمراہیوں میں جا رہی ہیں. میں اسی لیے اپنے بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جن جو لوگ بت سے باہر ہوتے ہیں, خدارا وہاں کا سب سے ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, دنیا مسائل سے پاک نہیں ہوتی. باہر ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت. وہاں مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے, وہاں مسئلہ اور چیزوں کا نہیں ہے. اگر سب سے بڑا وہاں کا کوئی مسئلہ ہے, وہ امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے, اپنے بچوں کے دین اور ایمان کے اور ان کی نسلوں کے تحفظ کا مسئلہ. کس رخ پر ہماری اولادیں جائیں گی, بڑے ہو کر وہ کہاں پہنچیں گے, کیا ہوگا. اسی لیے فرمایا وعلیہم غضب, وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے دیگر ادیان کی, ان پر اللہ کا غضب ہو, ان پر اللہ کا عذاب شدید ہو. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق, اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا کتاب اللہ کو حق کے ساتھ, والمیزان اور حق ترازو کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ اللہ نے اس کو قائم فرمایا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو دین ہے وہ دین برحق بھی ہے, اور در حقیقت وہ اللہ کا دین بالکل انصاف پر مبنی ہے, انصاف قائم کرنے اور حق پورا دینے کا ایک ذریعہ ہے. اس قرآن کے ذریعے سے ہر انسان کو حق بھی پورا ملتا ہے, ہر انسان کا دین بھی قائم رہتا ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو در حقیقت یہ جو میزان ہے نا, اس سے سب انسانوں کے حقوق کی پوری ادائیگی اور انصاف مراد ہے. تو جب لفظ حق میں اللہ تعالی کے سب حقوق آ گئے اور میزان میں حقوق العباد آ گئے, تو گویا کہ سب کچھ آ گیا. دو ہی تو حقوق ہیں, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق, سب کچھ اس میں آ گئے. تو فرمایا کہ مومنین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یدری کا لکھن لسا کا قریب, تم کو کیا خبر ہے کہ شاید کہ وہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو. تم لوگوں کو کیا پتا کہ جس اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرا رہے ہیں آخرت سے, وہ آخرت کی گھڑی انسان کے اوپر بالکل تیار ہو. لیکن بعض اوقات کسی انسان کے اوپر اس بات کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ سے ملنے کا وقت متعین ہے, کسی کا جلدی ہے کسی کا قریب ہے, وہ تو آ کر رہے گا, قیامت بھی جلدی آئے گی. اس کو فرماتے ہیں کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, قیامت کے بارے میں جلدی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہ بحث کے طور پہ کہتے ہیں, اچھا بھائی تم قیامت کا کہتے ہو تو لا کے دکھاؤ. وہ یوں کہتے ہیں, اچھا تم اس کا کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت نازل فرمائیں گے, قیامت بھیجیں گے, ہم سب مر جائیں گے, کہ اچھا لا کے دکھاؤ. اس کو فرماتے اللہ تعالیٰ, وہ لوگ یوں کہتے ہیں قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. والذین آمنوا, اللہ تعالیٰ فرماتے جو اہل ایمان ہیں, مشفقون منہا, وہ تو روز قیامت سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہمارا حساب کتاب ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں. ویعلمون انہا الحق, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا تمام وعدے سچے ہیں. اللہ نے جو قیامت کا وعدہ کیا, موت کا وعدہ کیا, حساب کتاب کا وعدہ کیا, جنت دوزخ کا وعدہ کیا, سب برحق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, سن لو یہ بات, جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت کی گھڑی کے بارے میں, لفی ضلال بعید, وہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. جن کو شک ہے کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی, بھائی مولوی صاحب کہتے تھے جمعے کے بیان میں اپنے بیانات میں قیامت آئے گی, ہمیں کیا پتا آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہم نے سنا تھا کہ جی جناب حساب کتاب ہوگا, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. سنا تھا کہ جی جنت اور دوزخ ہوگی, پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ساری کتاب بھری پڑی ہے ان مضامین سے, توحید سے, جنت سے, دوزخ سے, روز قیامت سے, حساب کتاب سے. تو جو لوگ گمراہیوں, جو لوگ شک میں پڑے ہوئے, یوں مارون, جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت کے بارے میں, لفی ضلال بعید, وہ لوگ سخت ترین گمراہیوں کا شکار. قیامت تو آ کے رہے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, آ کے رہے گی نہیں, وہ تو آئے گی. علماء نے لکھا کہ ایک تشریح قیامت کی یہ بھی ہے, جو روز قیامت ہوگا وہ تو ہوگا, جب اللہ نے فرمایا وہ تو ہو کر رہے گا, لیکن ہر انسان کی قیامت وہ دن ہے جس دن اس کی موت آ رہی. قیامت میں موت ہی تو آنی ہے نا, تو جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آنی, اور وہ اصل بڑی قیامت نفخہ جو ہوگا وہ تو جب ہوگا اللہ ہی کو خبر ہے کب ہوگا. اس کے علم تو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا کہ روز قیامت کب آئے گی, لیکن اتنا تو ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے, اور ایک ہی مرتبہ آنی ہے, ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں آنی, مرنا ایک ہی مرتبہ. اب کس کی کب ہے کیسے ہے, یہ علم اللہ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا, یہ علم اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا کہ کس کا وقت کتنا لکھا ہے. لہذا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی, اور جو اصل بڑی قیامت ہوگی روز قیامت وہ ہوگا جب ہوگا, اب وہ اللہ کو خبر ہے کب ہوگا. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, اللہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر, یرزق من یشاء, وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رزق کس کو کہتے ہیں, رزق عجیب اللہ کی چیز ہے, اس کے پورے کام میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کیا ہم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا چیز ٹھیک کرتے ہیں, ہے نا جی, وہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے, وہ چیز بنتی کیسے, اس کو اللہ پرمان کیسے چڑھاتے ہیں, اس میں اللہ ذائقے کیسے ڈالتے ہیں, اس میں اللہ فائدے کیسے ڈالتے ہیں, اس کے اندر انسانوں کے کھانے کی چیزیں الگ, جانوروں کے کھانوں کی چیزیں الگ, موسموں کے حساب سے. اب دیکھو گرمیاں ختم ہونے جا رہی ہیں, تب گرمیوں کی چیزیں آہستہ آہستہ منڈیوں سے ختم ہو رہی, سردیوں کی چیزیں آنی شروع ہوں گی, کس کا عمل دخل ہے اس میں, کون کر سکتا, اللہ وحدہ لا شریک, انسان کیا کر سکتا. پھر کھانے کا عمل, اپنے جسم میں اتارنے کا عمل, کسی کے اندر ہمت ہے تو کر کے دکھائے اللہ کے حکم کے بغیر, سب میں اللہ کا حکم چلتا ہے. ایک لقمہ میں اور آپ ہلک سے نہیں اتار سکتے اگر میرے رب کا اندرون نظام جس کو عالم اصغر کہا گیا وہ کام نہ کر رہا. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی ناز و نعمت پر مغرور ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے اور کہتے ہیں, عجیب اللہ نے ہماری غلط فہمیوں کو اضالہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو ہم کو دنیا میں اتنی دولت کیوں ملتی. یہاں انسان دھوکہ کھا رہا, اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو عہدے دیے, کسی کو دولت دی, آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو مجھ کو یہ دولت بھی نہ ملتی. مجھے جو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس پیسے بھی ہیں, مہینہ میں بڑے مزے سے گزارتا ہوں, بچت بھی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے. تو بھائی دولت تو اللہ کافروں کو بھی دیتا, دولت تو اللہ نے فرعون کو بھی بہت دی, اللہ نے قارون کو بھی بہت دی, اور ہر دور میں ایسے ایسے دولت مند موجود ہوتے ہیں جو کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہوتے, یہاں تک کہ مسلمان بھی نہیں ہوتے. کتنے غیر مسلموں کے ہم اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں اور رسائل و جرائد میں پڑھتے ہیں کہ فلانی دنیا میں اتنے خرب کا مالک, فلانی دنیا میں اتنے خرب, تو کیا سب سے ناراضی ہے جبکہ وہ انہوں نے ایمان میں قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے میں کس کو کیا دوں گا, یہ میرا فیصلہ. اور کیوں ہے یہ فیصلہ, یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. جب ایک چیز کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہو تو جس کو جو دل چاہ رہا ہے انسان کہہ رہا ہے جو دل چاہ کرتے رہو, میں نہیں دیکھتا تم لوگوں. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے بتایا, ان آیات میں بتایا, حدیث میں بتایا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, کوڑا پڑا ہوا تھا, کوڑا کوڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا کوڑیاں, اس میں ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا مردہ, جس کے ناک کان نہیں تھے, یعنی وقت سے پہلے وہ بچہ پیدا ہو گیا تھا. آپ نے اس بکری کے بچے کو پکڑ کر کہا کہ کوئی ہے جو میرے سے اس کو ایک درہم میں خرید لے گا, صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک تو بکری کا بچہ مردہ، پھر وہ بھی نا تمام، اور وہ بھی ایک درہم کا، کوئی کو خریدے گا آپ سے؟ فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں. یہ تو ہم اور آپ اہمیت دیتے ہیں نا دنیا کو، کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا بڑی چیز ہے. تمام انسانوں کی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی اس سے مستثنا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ لطیف، اللہ نرمی برتتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا. وہو القوی، اللہ قوی ہے، زبردست ہے، العزیز زبردست ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان آیات کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے جو لوگ ناز و نعمت میں ہوتے ہیں، دولتوں میں ہوتے ہیں، اور دولتوں میں آنے کے بعد وہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہوتے ہیں، تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے اللہ راضی ہے، اس لیے اللہ نے مجھ کو دنیا میں اتنا نام دیا، اتنی دولت دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں. جیسے کوئی ماں باپ ہو نا، بگرچہ اللہ کی مثال پھٹ تو کسی پر بھی نہیں آ سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے اس کا، ماں باپ ہو، کچھ بچے ان کے مطیع و فرمان بردار ہوں، کچھ نافرمان، لیکن ماں باپ کی محبت کسی سے کم نہیں ہو سکتی، وہ ان کی غیر اختیاری ایک چیز ہے، اس کو محبت. بچے جو بات مان رہے ہیں ان سے بھی ان کی فطری محبت ہے، ان کی تکلیف میں ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، ماں ہو یا باپ تڑپ جائے، ان کی پریشانیوں میں پریشان ہو جائے، حالانکہ وہ مان نہیں رہے، جب دینے کا نمبر آئے گا تو وہ سب کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اپنی مخلوق سے ہیں، انسان نہیں، مخلوق. مخلوق انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو فرما بردار نافرمانوں سب کو دیتا ہے، اس کا مقصد رضا مندی نہیں ہوتا کہ جی جس کے پاس ہوتا ہے تو اس سے خوش ہے، جس کے پاس غربت ہے تو اس سے ناراض ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے نا، رزق کی شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں، رزق کی شکل، ہم رزق کا ترجمہ کرتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء سے، وہ تو ایک چیز ہے. رزق کے معنی کیا تھا؟ اللہ کے عطا، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے کسی کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا. نفس روزی میں تو اللہ نے سب کو رزق دیا ہے، کھانے پینے میں تو اللہ نے سب کو رزق دیا، جانوروں کو دیا، حشرات الارض کو دیا، انسانوں کو دیا، ہر مخلوق کو اللہ نے رزق دیا، یہ تو دیا. اور دنیا میں یہ جو مہربانی ہے، یہ جو لطف و سرور ہے، یہ طریقہ در حقیقت مہربانی کا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے چلتا رہتا ہے، لیکن رزق کا سلسلہ تو چلے گا اللہ کی طرف سے. آخرت میں بھی یہ مہربانی جاری رہے گی، یہ مہربانیاں پھر آخرت میں ان کو ملے گی جو دنیا میں بات کرتے ہیں. دنیا میں تو اللہ سب کو رزق برابر برابر کر کے دیتا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کو رزق برابر کر کے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر انعامات اس کو فرماتے ہیں جو نہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو رزق ہوتا ہے، یہ در حقیقت رزق جو ہے، یہ در حقیقت کبھی دولت کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ یہ رزق جو ہے صحت دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ تندرستی دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ذہانت دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد زیادہ دیتا ہے، اس سے ان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. یہ سب رزق کے طریقے ہیں. ایک رزق مشترک ہے جو تمام انسانوں کو ملتا ہے، کھانا پینا ملنا. پھر اب رزق کے درجات ہیں، کسی کو یہ دے دیا تو وہ نہیں دیا، وہ دے دیا تو یہ نہیں دیا، کسی کو ذہانت دے دی، کسی کو سب کچھ دے دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو اولاد زیادہ دے دی، کسی کو نہیں دی. ایک تقسیم میں اپنے رب کی کوئی سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یا اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وہ اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالیٰ اب کیا ہے، وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ القوی العزیز, اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست ہے. ساری خرابوں کی بنیاد غرور ہے, تکبر ہے, دنیا کی نعمتوں پر مغرور ہونا, دنیا کی چیزوں پر مغرور ہونا. ذرا سی نعمت مل گئی آپ ایسے باہر ہو گئے, ذرا سی دولت ہاتھ لگ گئی انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا, کوئی عہدہ منصب مل گیا تو انسانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا. یہ ساری خریہ رأس الخطیئہ ہے, جڑوں خطاؤں کی اور غلطیوں کی بنیاد ہے غرور تکبر دنیا کی نعمتوں پر. میں نے جیسا عرض کیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی ختم ہونے والی. دنیا ختم ہوگی باقی رہے گی, جب دنیا ختم ہوگی تو یہ عہدے بھی ختم ہوں گے, یہ دولتیں بھی ختم ہوں گی, کچھ نہیں ہوگا, موت تک تو چلے گا, موت تک ختم ہو جائے, اس کے بعد کیا بات ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت مجھے اگر دنیا میں مل رہا ہے تو میرے سے اللہ راضی. اللہ نے دنیا کے معاملے الگ بنائے, آخرت کے معاملے الگ ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا حساب کتاب رکھیں گے. اس لیے حضرت یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت زبانی یاد کر لیں, یہ والی آیت, یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا کہ حضرت شاہ عبد الغنی کلکوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. تو حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا. وہ رزق کی تنگی سے بزرگوں کا عمل ہے, اللہ والوں کا عمل ہے, اولیاء کرام کا عمل ہے, وہ تنگی سے محفوظ رہے گا, رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا. اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے. آیت یہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی, اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. سورہ شورا آیت نمبر 19, اس کو یاد کر لیجئے گا. روزانہ دن میں صبح کو 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے ساری مخلوقات کو شامل ہے, کسی انسانوں کے لیے نہیں, اللہ کا رزق ساری مخلوقات کو, دریا میں, خشکی میں رہنے والے جانور, جس جو اللہ کو جانے نہ جانے اس کو اللہ کا رزق پہنچتا, جس نے ایمان قبول کیا نہیں. یہ چائنا کے ہمارے لوگ ہیں, لا مذہب لوگ ہیں, کسی ان کے نزدیک مذہب کوئی چیز نہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. جو کسی نہ کسی حوالے سے جانتے ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا, وہ ان کو بھی دے رہا ہے. کہ یہ جو فرمائے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اس کو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے بے شمار اقسام انواع ہیں, بقدر ضرورت معاش رزق تو سب کے لیے عام ہے, پھر خاص خاص اقسام رزق کی تقسیم میں اپنی حکمت بالغہ سے مختلف درجات اور پیمانے اللہ نے رکھے ہیں. رزق تو سب کو ملا کھانے پینے کا, اب دوسری جو نعمتیں ہیں اس کے پیمانے اللہ نے اپنے رکھے. کسی کو مال و دولت کا رزق زیادہ دے دیا, کسی کو صحت اور طاقت کا رزق زیادہ دے دیا, کسی کو علم و معرفت کا رزق زیادہ دے دیا, کسی کو دوسری انواع اقسام کا. اس طرح ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج رہتا ہے, بتائیں نا, ہم کون آدمی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کی کیا ہے, احتیاج, کیا کتنا بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو. اور یہی احتیاج انسان کو باہمی تعامل و تناسب پر آمادہ کرتی ہے. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ, یہ رکوع یہاں پورا ہو گیا, ہم بھی اپنی بات پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہر انسان کو کرنا چاہیے, کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں. میں نے جیسے کوئی آدمی کہے کہ جی میرے پاس تو کھانے پینے کا بہت کچھ ہے, یہ ہے, اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے, اور پھر وہ اقسام رزق جس کا ہم نے نام لیا، کسی کو علم، کسی کو دانائی، کسی کو طاقت، کسی کو قوت، کسی کو ذہانت، کسی کو کچھ، وہ بھی تو رزق ہے. تو ہم تو ہر رزق کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت عطا فرمائے. جب اس کو آپ اپنی معاملات میں لے لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنی دیر میں یہ عمل پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، دعا فرمایا اللہ تعالیٰ، بہت بری صورت حال ہے. پہلے کے پی کے میں تھا، خیبر پختونخوا میں تھا، بنیر میں، سوات میں، آزاد کشمیر میں، اب یہ پھیل کر پنجاب میں آ گیا اور دوسرے شہروں میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے سب کی حفاظت فرمائے. سیلاب کے سلسلے کو یا اللہ بند فرما دیجئے، سب کے نقصانوں کی تلافی فرما دیجئے، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما، ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت، آزادی اور شوکت عطا فرما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.